أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر.
سورة المدثر. اس سورت کے دو رکوع ہیں، 56 آیات ہیں، 255 کلمات ہیں اور 1010 حروف ہیں. مرکزی مضمون وہی دعوت اللہ ہے، اور اس کے لیے داعی کا کردار کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، اے مدثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. مدثر کا لفظ دال فا را سے ہے، دثرا. دثار کہتے ہیں گرم چادر یا کمبل کو جسے عام لباس کے اوپر اوڑھا جاتا ہے، جیسے شال ہوتی. وہ لباس جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو بدن کے لباس کے اوپر الگ سے لیا جاتا ہے وہ دثار ہوتا ہے. یا پھر سوتے وقت ہم جو کچھ اوڑھتے ہیں جیسے بلینکٹ وغیرہ، اس کو بھی دثار کہتے ہیں. اور مدثر سے مراد وہ شخص جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہو. اور یہاں پر اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق اترنے کے بعد کچھ عرصے تک کوئی وحی نہیں آئی، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. ابن جریر کی روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے، یعنی ایک عجیب طرح کی گھٹن اور تنگی اور پریشانی اور اضطراب. اور جب آپ کسی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل آپ کو فوراً نمودار ہو کے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، اور وہ بھی فترۃ الوحی کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں. اور فترہ کا کیا مطلب تھا؟ بریک، یعنی جو بیچ کا زمانہ تھا جب وحی نہیں آ رہی تھی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور اب وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میں سخت دہشت زدہ ہو گیا، یعنی خوف آیا مجھے، اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑھا دو، دثرونی دثرونی. چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف ڈال دیا. اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی، یا ایہا المدثر، اور پھر مجھ پر لگاتار وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی پھر یا کے بعد دیگر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. تو یا ایہا المدثر، اے اوڑھ لپیٹنے والے، کمبل لپیٹنے والے، اب آرام کا وقت نہیں، قم اٹھو، فانذر پھر خبردار کرو، ڈراؤ. پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اگلی وحی میں قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. سورۃ المزمل کے شروع میں بھی قم کا لفظ آتا ہے اور وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہاں قیام سے مراد تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا ہے عزم اور حوصلے کے ساتھ. اور کیا کرو؟ فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ. تو گویا ایک مبلغ کا، ایک داعی کا اصل کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے. کس چیز سے؟ آخرت کے بڑے مسئلے سے. آج آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر مختلف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کبھی سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، کبھی قومی مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور لوکل یا وقتی یا ذاتی یا اور اسی طرح مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طرف بلانے والے اور دین کا کام کرنے والوں کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مسائل سے زیادہ آخرت کے مسئلے سے آگاہ کریں. دنیا کے مسائل کے حل کے لیے تو بہت سی انجمنیں، آرگنائزیشنز اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی ایک مسئلہ لاتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی کوئی صحت کا مسئلہ ہے اور کبھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. لیکن یہ سارے مسائل وقتی مسائل ہیں. مثلا اگر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وقتی ہے. جب تک دنیا ہے تو مسئلہ ہے، دنیا ختم ہو گئی تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ اگر وہاں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق یا اللہ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہ اترا تو ہمیشہ کے لیے اس کباڑ خانے میں پھینک دیا جائے گا، جس کا نام جہنم ہے، اور اس کی سزا اور اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ دین کے نام پر کرنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ کس طرف موڑنی چاہیے، اصل چیز کیا ہے جس کے لیے فکر کرنی چاہیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو. قم فانذر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں رب کی عظمت ہو، جو اللہ کو بہت بڑا مقام دیتا ہو اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت سما گئی ہو، گھر کر گئی ہو، جو واقعی اللہ کو بڑا مان لے، اپنے شعور کے ساتھ اس کے کمال قدرت کو جان کر، اس کی عظمت کو پہچان کر، اس کا دل گواہی دے کہ واقعی وہ بڑا ہے. جب اندر بڑائی کا احساس آ جائے گا اللہ کی، اور اپنی بڑائی نکل جائے گی اور لوگوں کی بڑائی نکل جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی آ جائے گی. اور جب اللہ کی بڑائی اندر آ جائے گی تو پھر زبان سے بھی کیا جاری ہوگی؟ اللہ ہی کی بڑائی. پھر انسان کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے اپنے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور بڑا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی انسان بڑا ہے، کوئی گروہ بڑا ہے، کوئی مال بڑا ہے، کوئی بھی اور چیز بڑی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی وہی ہوتا ہے. ہر شخص کے نزدیک جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ اپنی ذات کی باتیں بہت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ بیان کرتے رہتے ہیں. کوئی لوگ کچھ اور بزرگوں کے قصے بہت بیان کرتے ہیں، کچھ شخصیات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بڑے بڑے مسئلے بڑے بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ وربک فکبر، رب ہر چیز سے بڑا ہو جائے، لوگوں کے دل میں رب کی بڑائی سما جائے، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے. یہ ہے دین. ورنہ اگر کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تو اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا. کیونکہ پورے دین کا جو اصل خلاصہ ہے اور جو روح ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں آیا. تو ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ وربک فکبر. بالکل ابتدا میں آپ کو کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے، کس پہ فوکس کرنا ہے. تو نمبر ایک، لوگوں کے لیے ان کی آخرت کو اہم بنانا ہے، ان کی دنیا سے زیادہ. اس وقت تک کوششیں کرتے رہیں جب تک واقعی لوگ اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے زیادہ اہم سمجھنے لگے. اور نمبر دو، جب لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اہم سمجھنے لگے. یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے مقصود، یہ ہے منزل. قم فانذر وربک فکبر. اور اس سورت کا ایک خاص انداز آپ دیکھیں گے کہ آیات بہت چھوٹی ہیں اور تیزی سے حرکت کرتی ہیں. جب آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص طرح کا ردم بھی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا قرآن پڑھ لیا اور اتنی باتیں جان لی، اب بھی کیوں بیٹھے ہو چپ کر کے، اٹھو اور کچھ کرو اور آگے بڑھو اور حرکت کرو. اور اسی مناسبت کے ساتھ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ، قدم قدم آگے بڑھتے جاؤ. سستی کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، صرف سوچتے ہی رہنے کا وقت نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا وقت ہے. اٹھو اور کچھ کرو. قم فانذر وربک فکبر
وثیابک فطہر والرجز فاہجر.
وثیابک فطہر، اپنا لباس پاک رکھو. یعنی داعی اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاف ستھرے لباس میں ہو. یہ اس کا پہلا معنی، کیونکہ ثیاب کا لفظ صوب سے، اور صوب کپڑے کو کہتے ہیں، اور طاہر کا لفظ طہارت سے، پاکیزگی. یعنی جہاں بدن کی پاکیزگی ضروری ہے، وہاں لباس کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہاں ہم نے متطہر کا معنی کیا پڑھا؟ اور یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ اہل قبا کے بارے میں، کہ جو اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے تھے. تو طہارت جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے آتی، ظاہری چیزوں کی صفائی کے لیے آتی، اور روح اور اخلاق اور باقی چیزوں کی طہارت کے لیے کیا آتا ہے؟ تزکیہ کا لفظ آتا ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ انفال کی جس میں آتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اتارتا ہے تم پر آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے تم کو طاہر کر دے، پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کا رجز، گندگی لے جائے. تو رجز جو ہے وہ ایسی گندگی ہے جو وسوسوں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور برے خیالات پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے. رجز من السماء ما کانوا یعملون، عذاب کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں پر ایک داعی کا حال حلیہ کیا ہونا چاہیے؟ وثیابک فطہر، ظاہر میں بھی اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جسمانی صفائی ستھرائی کا، اور اسی طرح لباس کی صفائی. پھر اسی طرح عربی میں سیاب کا لفظ جو ہے وہ لباس کے علاوہ دامن کے لیے بھی آتا ہے. دامن کس کو کہتے ہیں؟ کردار کے لیے، یعنی اپنا اخلاق اور اپنا کردار یا اپنا جو ظاہر ہے اس کو بھی پاک رکھیے. یعنی غرور اور نمائش اور کسی قسم کا لبادہ نہ اڑیے. یعنی لباس صاف ستھرا تو ہو، لیکن کوئی خاص مخصوص قسم کا مذہبی لباس مراد نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے فوجیوں کا خاص لباس ہوتا ہے، یا کسی اور خاص قسم کے گروہ کا لباس ہوتا ہے، یا بعض مذاہب میں مذہبی جو رہنما یا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم دین کو محض لباس کی حد تک محدود کر دیں، اور صرف لباس ہی نمائندگی کرے، اور اس کے بعد کوئی اور چیز دین کی نمائندگی کرنے والی نہ ہو. وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس بہتر ہے. تو تقوی کا لباس حدود کی پابندی کرتا ہوگا، یعنی جو اللہ نے بتایا کہ اپنے آپ کو کس طرح ڈھانکو، سطر کس طرح ڈھانپو، باحیا لباس ہو، درست ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لباس فخر اور غرور اور اپنی نمائش اور اپنی خاص آئیڈینٹیٹی بتانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ اصل چیز جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو، اور تقویٰ ہو، اور نمائش سے پاک ہو. یعنی خود کو نمایاں کرنے کی جو چھپی ہوئی خواہش وہ نہ ہو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھو، ظاہری نجاستوں سے بھی، اور اس کے اندر چھپی ہوئی ذہنی خرابی سے بھی. کیونکہ لباس انسان کے ذوق کا عکاس ہوتا ہے. انسان کیا پسند کرتا اور کیا نہیں کرتا وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اس کے پہننے کے انداز سے، کہ وہ کیا ہے. اور ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، لباس پہچان کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک مسلمان اگرچہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور اسلامی وضاقتہ اور حدود کی پابندی سے پہچانا جائے گا، لیکن پھر وہ باریک حد یاد رکھنا، وہ لباس نمائش کا ذریعہ نہ ہو، ریاکاری کا ذریعہ نہ بن جائے، وہ ایک لبادہ اوڑھنے والی بات نہ بن جائے کہ بس اس کے ذریعے لوگوں کو دور سے مطمئن کر دو کہ ہم بہت مذہبی لوگ ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. رجز کا لفظ جو ہے بتوں کی گندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور رجز عام طور پر ظاہری گندگی کے لیے آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان پر عذاب اتارا تو رجز کا لفظ آتا ہے، ایسا عذاب جس میں کراہت اور گندگی کا اثر پایا جاتا ہو. تو رجز سے مراد پلیدی، گندگی، گناہ حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجز ایک معنی لکھے گندگی اور پھر حسی اور مانوی کر لیں تو بات پوری ہو جائے گی. ور رجز فہجر، ہر طرح کی گندگی کو ترک کر دیں، خواہ وہ حسی ہے سامنے ہے یا پھر وہ مانوی ہے، یعنی ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کی جو عقائد کی خرابی ہے یا وسوسے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سب سے الگ ہو جائیے. اور جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش اتاری تھی اس کا ایک مقصد کیا بتایا گیا، ویذہب عنکم رجز الشیطان. تو شیطان کی رجز کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی نظر تھوڑی آتی ہے، وسوسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ تاکیدی حکم ہو گیا، ایک دفعہ کہا گیا وثیابہ کا فطہر اور دوسری دفعہ کہا گیا ورجز فہجر. جہاں صفائی کا لحاظ رکھنا ہے وہاں گندگی سے بطور خاص پرہیز کرنا ہے.
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تم احسان کرو. تمنن کا لفظ چاہیے من سے ہے، میم نون نون، من کہتے ہیں احسان. نہ تم احسان کرو یعنی کسی پر بھی، تستکثر کہ تم کثرت سے حاصل کرو، کہ تم اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل کر سکو، یعنی کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کہ اس سے دگنا وصول کرو. اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی بھی ہوتی ہے کہ جس سے میں اچھا کروں وہ مجھ سے بھی اچھا کرے. اگر میں کسی کو اسمائل پاس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور اسمائل پاس کرے، اگر میں کسی کو سلام کر رہا ہوں تو وہ بھی مجھے ضرور کرے. یعنی ایک ان نون سی ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے انسان کو، یا میں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ میری کیوں نہیں کر رہا، یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. لیکن ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بالکل سیلف لیسلی کام کرنا ہوگا. آپ کی اچھائی کے جواب میں کوئی اچھا کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی توقع نہ رکھے. ولا تمنن تستکثر، کسی بھی قسم کا احسان، کوئی بھی خیر و بھلائی، کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی جب تم دوسرے سے کرو، تستکثر تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی فکر نہ کرو. استکثار کیا ہے؟ باب استفعال، کثرت طلب کرنا. اس لیے احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو، یعنی احسان کا بدلہ یا مزید حاصل کرنے کی توقع نہ رکھو. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پورا ایک مینول دے دیا گیا ہے کہ ایک مبلغ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور آغاز تبلیغ میں خاص طور پر یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فانذر ایک، وربک فکبر دو، وثیابک فطہر تین، والرجز فہجر چار، ولا تمنن تستکثر پانچ، ولربک فاصبر چھ. تو یہ چھ نکاتی پروگرام ہے اور یہ چھ باتیں خاص طور پر یاد رکھنے کی ہیں. تو گویا جس کو دین کا کام کرنا ہے، جسے انذار کرنا ہے، وہ دراصل ان صفات سے مالا مال ہو. کیا؟ کہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو، آخرت میں پیش آنے والے مسئلے سے آگاہ کرے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہے، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے، اور تکلیفوں پر صبر کرے. کیا سمجھ آیا؟ جب لوگوں کے پاس جائیں تو کیا سوچ لے کے جائیں، کیا پیغام لے کے جائیں، کس حال حلیے میں جائیں، اور کیا توقع لے کر جائیں، اور پھر کیا کر کے لوٹیں. یعنی جب آپ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر آخر میں وہ اگر کچھ بھی نہ مانے تو بھی کیا کریں؟ بولے رب کا فصبر، ان کے نیگیٹو ریئیکشن پر دل نہ چھوٹا کریں. اور یہ جو انداز ہے نا، یا ایہ المدثر، تو مدثر کپڑے کے اوپر کپڑا لپیٹتے تو اس سے پھر کام کے قابل نہیں رہتے، موومنٹ جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایکٹیولی کام کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے مختصر کرنے پڑتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کمبل اگر لیٹنے کے لیے انسان لیتا ہے تو پھر وہ آرام کی علامت ہو جاتی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آرام کے دن گئے، اب اٹھو، کام کرو، کیا کرو، کیا بتاؤ، کیا پہنو، کیا نہ کرو، اور صبر کا دامن ہر حال میں تھامے رکھو. یعنی مختصر الفاظ میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرویو پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو ہائر نہیں کرتے. تو دائی کے لیے بھی یہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے بغیر دعوی کا کام نہیں ہو سکتا. نبوت کا کام اتنا بھاری کام ہے، اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ انسان اتنا کچھ جب جان لیتا ہے تو پھر واقعی دل چاہتا ہے کہیں چھپ جائے، لیکن یہ سب کچھ جان کے چھپنا نہیں، اب باہر آنا ہے. ان کا کہنا یہ کہ آرمی کی جیسے کمانڈز ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ، تو بالکل اسی طرح بریف اور بہت فورسفل قسم کے الفاظ ہیں کہ جس میں کوئی اور ادھر ادھر کی بات رہی نہیں جاتی. اور پھر خاص طور پر ولی ربی کا فصبر، اور فصبر جو ہے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، آغاز میں بھی کم فانذر سے لے کر ولا تمنن تستکثر، یہ سارے کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر صبر کرنے والا ہو.
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونک مار کر آواز نکالی جائے گی ناقور میں، بگل میں. ناقور کا لفظ جو ہے نون قاف رے سے ہے، نقرہ. نقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی بجنے والی چیز میں پھونک مار کے بجانا، اور ناقور ہر وہ چیز جو کھرکھری اور اندر سے خالی ہو، مثلا بگل یا سور یا کوئی بھی بجانے کی چیز. جو بجانے کی چیز ہوتی ہے اندر سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ڈھول جیسے، تو وہ کیا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. اور نقرہ کا پھر معنی ہوتا ہے آواز پیدا کرنا، کسی چیز کو اتنا کٹکھٹانا کہ اس میں سوراخ ہو جائے. تو ناقور کیا ہے؟ بگل ہے. اور قیامت کے دن، قیامت کی آمد کے اعلان کے طور پر اسے بجایا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے آواز پیدا ہوگی. تو کیا ہوگا؟ فذالک یومئذ یوم عسیر. فذالک تو وہ، یومئذ اس دن، یوم دن ہوگا، عسیر بہت سخت، بھاری، مشکل. وہ دن بہت سخت دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا. علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہ ہوگا. وہ دن بہت بھاری دن ہے جو منکرین پر بہت مشکل ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے مختصر ہو جائے گا.
ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا.
ذرنی، چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا. یہاں سے اب آئندہ کچھ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ مکہ کے سارے سرداروں میں سے بہت اہم مقام رکھتا تھا. اس کے ہم قوم اس کو ریحانۃ قریش کہتے تھے، یعنی قریش کا پھول، مسکراتا پھول. یہ خود کو وحید بن الوحید کہتا تھا کہ میں یگانہ روزگار ہوں، کوئی مجھ جیسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن خلقت وحیدا، یعنی زو معنی لفظ ہے کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، اور ہاں واقعی وہ جیسے وہ سمجھتا ہے وہ وحید ہی ہے. اور یہ ابو جہل کا چچا تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، اور اس کے پاس بہت باغات اور بہت جائیداد تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. یہ بتائیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو ان کو سالانہ کیا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ 250 دینار، اور ہاف اے شیپ ایوری ڈے، آدھی شیپ. اب یہ ان کے لیے پورا نہیں پڑتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے اپنا کچھ وقت تجارت میں لگانا چاہا. تو ایک دن حضرت عمر گئے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں آپ کے دروازے کے باہر، کسی مسئلے کے لیے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. تو کہا کہ کیوں کھڑی؟ کہا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ سے کام ہے. کہا خلیفہ کہاں ہے؟ ڈھونڈنے گئے تو وہ بازار میں کچھ خرید بیچ رہے تھے. تو انہوں نے جا کے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ، تمہاری ڈیوٹی کیا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا اگر تم 300 دینار مجھے دے دو تو میں اس سے کام چلاؤں، اور 1 شیپ روز کی. یعنی انہوں نے اپنی آفر لگا دی کہ مجھے اتنا چاہیے تو تب میرا کام چلے گا، تب میں فل ٹائم کام کر سکتا ہوں. تو اس پر حضرت عمر پھر ان سے کچھ نیگوشیٹ کرنے لگے. تو حضرت علی نے کہا نہیں نہیں، چھوڑو، جانے دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلیفہ کی سالانہ آمدنی 300 دینار تھی، اور ولید بن مغیرہ کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی. تو صرف اس کی امارت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک کمپیریزن دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلت له مالا ممدودا، بنایا میں نے اس کے لیے مال پھیلا ہوا، ممدود مد سے ہے نا، اور مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا، اور ممدود کا لفظ جو ہے یہ میم دال دال سے، مد سے، اور اسی سے مدت کا لفظ آتا ہے، تو ممدود مفعول کے وزن پر ہے، لمبا کیا گیا، بڑھایا گیا، یعنی کثرت سے لمبا چوڑا مال کا سلسلہ ہے اس کا، میلوں میل باغات ہیں اور میلوں میل جائیداد ہے اس کی، مکہ سے طائف تک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے، شہود شاہد سے، 10 بیٹے تھے جن میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور امارہ بن ولید، باقی ساتھ نہیں، اور یہ بیٹے اس کے آس پاس ہی رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے۔ اہل مکہ کا پیشہ تجارت تھا، اور تجارت کے لیے وہ لوگ عام طور پر سفر کیا کرتے تھے، رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف۔ تو جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ عام طور پر بزنس ٹرپس پر شہر سے باہر رہتے تھے، ایک سفر ختم ہوا تو دوسرے پہ چلے گئے، لیکن اس کے بیٹے کہیں نہیں جاتے تھے، کیوں؟ گھر میں اتنا کچھ تھا کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ میں کہانی اس لیے آپ کو ساتھ سنا رہی ہوں کہ آیات سمجھ آ جائیں۔ بنین شہودا، بیٹے ہر وقت حاضر رہتے تھے، تجارتی سفروں پر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، باپ کے پاس اتنا کچھ تھا۔ اور شہود کا ایک معنی یہ بھی کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے، یعنی ہر وقت چہل پہل ہوتی، ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو، لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے لگی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور مہیا کیا میں نے اس کے لیے ریاست کو، یا بچھا دیا اس کے لیے سرداری کو۔ مہد تو کا لفظ ہے نا مہد سے، مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگھوڑے کو، بچے کے لیے جو لیٹنے کے لیے چیز بنائی جاتی ہے۔ اور مہاد کا لفظ بھی اسی سے، بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں، آرام کی جگہ۔ تو بستر کیا کیا جاتا ہے؟ بچھایا جاتا ہے، اور بچھا کے اس کو ہموار کیا جاتا ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے خوب اس کو سیدھا کرتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور سلوٹیں وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ تو مہدت لہو تمہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ سرداری اور ریاست کی جو راہ تھی اس کے لیے بالکل ہموار کر دی گئی تھی، کوئی اس کے پلے برابر کا تھا ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالتا، سمجھ گئے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کو اگر کوئی لیڈر منتخب کرنا ہو تو 2-3 اس کے مقابلے کے اور بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی اس جیسا اور تھا ہی نہیں، وحید تھا، قوم کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ تو کہا کہ میں نے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی ہے، اور تمہید اسی سے ہے پھر، مہدت لہ تمہیدہ، باب تفعیل سے مفعول مطلق، یعنی اس کے لیے خوب مال ہے، خوب ریاست، یعنی دنیا کی ہر چیز اس کے لیے پھیلی ہوئی ہے، نعمتیں اس کے لیے عام ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ ثم یطمع، پھر بھی تمہ رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں اس کو اور زیادہ دوں گا، اتنا کچھ پا کے بھی۔ اب سوچئے جس بندے کی سالانہ آمدنی اتنی ہو، 10 بیٹے ہوں، ریاست اس کے پاس ہو، ہرس تو اس کی بھی ختم نہیں، تمہ اس کی، لالچ کیا ہے، ابھی کم ہے، اور ہونا چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں، اب نہیں، بس ہو گیا جو تھا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے عناد رکھنے والا ہے۔ یعنی اتنا کچھ پا کے بھی اللہ کی قدر نہیں اس نے پہچانی، کوئی شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، اور ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے۔ عناد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرنا۔ ایک ادب ہوتا ہے نا، اور ایک عنید ہوتا ہے، پیچھے آپ سورت قاف میں بھی عنید کا لفظ پڑھ چکے ہیں۔ تو عناد ہوتا ہے جاننے کے باوجود حق کی مخالفت، یعنی یہ ہماری آیات کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سمجھدار آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، اور عربی کلام کو خوب جانتا تھا، اور کافی حد تک قرآن سے متاثر بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر لوگ باہر سے آئیں گے حج کے موقع پر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سے ان کے متاثر ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم پہلے سے کوئی سد باب کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی، اور ایک نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ آپ شاعر ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بات نہیں چلے گی، شاعر سب نے دیکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ کسی نے کہا ہم کاہن کہیں گے، کسی نے کہا مجنون کہیں گے، تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا. تو بہرحال حج کا موسم قریب تھا اور زور و شور سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کیا جائے, اور سب لوگ پھر اسی کے پاس جمع ہوئے, ولید بن مغیرہ کے پاس. اور اس نے سب کی باتیں سنی اور پھر وہ نہیں مانا. تو اس نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور پھر اپنی رائے پیش کی. کہنے لگا کہ مجھے ذرا سوچنے دو کہ کیا زیادہ بہتر ہے. اور اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ پوری ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ کس طرح اس نے غور و فکر کیا, منہ بسورا, پیشانی سکیڑی, اور پھر سوچنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی فلسفہ لایا. تو اس پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی. فرمایا سأرهقه سعودا, ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا بلند جگہ. ارهقه کا لفظ جو ہے رحق سے ہے, رحق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسری کے اوپر اس طرح چھا جانا کہ دوسری چھپ جائے. اور سعود کا لفظ جو ہے سورت جن میں آپ نے پڑھا تھا عذابن سعادہ. سعادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا. سعود کا پیچھے بھی میں نے معنی بتایا تھا کہ جہنم ایک پہاڑ ہے جس میں جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سأرهقه سعودا, میں اس کو وہ اوپر بلندی پہ چڑھاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ چڑھ نہیں سکے گا, پھر نیچے پھسلے گا, پھر چڑھے گا. اور یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی جہنم کا عذاب تو اپنی جگہ ہے, لیکن اگر ساتھ یہ مشقت بھی کرنی پڑے کہ آپ کو کہیں چڑھنے کے لیے کہا جائے اور آپ تھوڑا سا چڑھے پھر نیچے گر پڑے, پھر چڑھے پھر گر پڑے. تو کہا گیا کہ سأرهقه سعودا, یعنی دنیا میں یہ بڑا بنتا ہے اور بہت بلندیوں کو چورا ہے. قیامت کے دن بھی اس کو کہا جائے گا تم ذرا بلند ہو, اوپر جاؤ, اس چوٹی پہ چڑھو. اور یہ چڑھنا چاہے گا کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, وہاں بھی دوسروں کے مقابلے میں ذرا اونچا ہونا چاہے گا, لیکن چڑھ نہ سکے گا.
انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر.
انه فكر وقدر, کیسے یہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے؟ بے شک اس نے غور و فکر کیا. یہ کب کی بات ہے؟ جب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور مشورے کر رہے تھے کہ ہم حاجیوں میں آنے والوں میں کیا بات آپ کے خلاف مشہور کریں کہ وہ یقین کر لیں اور آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں, تو آپ کا پیغام نہ پھیلے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اچھا مجھے سوچ لینے دو. اور بہت فخر سے, اکڑ سے اس نے وہ سارا معاملہ کیا. انہ فکر, بے شک اس نے غور و فکر کیا. وقدر, پھر اندازہ کیا. فقتل, پھر مارا جائے. کیف قدر, کیسے اس نے بات طے کی, کیسے اس نے اندازہ کیا. اور یہ کیا غور کر رہا تھا کہ قرآن میں سے کہاں سے کون سی بات ایسی نکالی جائے, کس بات کو ٹوسٹ کر کے پیش کیا جائے تو یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ کلام کوئی بہت مؤثر کلام نہیں ہے اور یہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے. تو اس کا غور و فکر کس کام کے لیے تھا؟ قرآن میں نکتہ چینی کے لیے, قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی عیب تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, پھر مارا جائے. قتل کا لفظ جو ہے نا یہاں لفظی معنی میں نہیں ہے کہ قتل کیا جائے, یہ بددعائیہ کلمہ ہے کہ یہ کیسے اندازے کر رہا تھا اور کیسی باتیں بنا رہا تھا اور کس طرح یہ ایکٹ کر رہا تھا اس وقت. قدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں کوئی بڑی رائے پیش کرنا اور اندازے لگانا اور دوسروں سے ہٹ کے کوئی مختلف بات سامنے لانا. ثم نظرا, پھر اس نے غور کیا, پھر دیکھا. ثم عبس, پھر تر شروع ہوا. وبصرا, منہ بصورا, منہ بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے غور و فکر اور اس کی بات بنانے کے انداز اور اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے ان تک کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کی باتیں مجلس میں سنتا رہا. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی مالدار ہے, قوم کا سردار بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اور لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس سے مشورہ لیں, کیونکہ لوگ اس کو یا عوام الناس اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کی رائے کی بہت قدر کرتے ہیں. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں سب کے سامنے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ سب کی باتوں کہتے ہیں نہیں تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو, ایک بیکار ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے، ایک خاص اسٹائل میں لوگوں کے اوپر حقیر نگاہ ڈالتا ہے بہت فخر کے ساتھ، اور لوگوں کی باتوں پہ منہ بسورتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے. عبسہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تیوری چڑھانا، یہ جو دو آنکھوں کے بیچ میں جو ماتھے کی جگہ ہے اس پہ بل ڈالنا. عبسہ و بصر، و بصر کا منہ بسورنا، اردو میں بھی بسورنا کہتے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھ کے اور ان کو بے وقوف سمجھ کے بہت اکڑ سے ایک سٹائل کے ساتھ منہ بسور کے غور و فکر کے انداز میں بیٹھ گیا. ثم ادبرا، پھر پیٹ پھیری، واستکبرا، اور غرور کیا. یعنی جس گیدرنگ کو یہ ہیڈ کر رہا تھا یا ان کا سردار جہاں بن کے بیٹھا ہوا تھا، ان کو اپنے انداز سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم بھی ٹھیک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ایسا نہیں. تو اصل چیز کیا تھی؟ استکبرا، تکبر. فقالا، پھر کیا کہا اتنے غور و فکر کے بعد؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو روایت ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ پہلے دور میں بھی ہوتا تھا، وہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. یؤثر، اثر سے، یعنی نقل ہوتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر قول ایک انسان کا. یہ قرآن اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کلام ہے. جیسے سورۃ النحل میں بھی آتا نا، انما یعلمہ بشر. اللہ سبحانہ وتعالی یہ واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ چہرے کے تاثرات اور غور و فکر کا انداز، اور اس کی پھر بات، اور اس کی پوزیشن، اور اس کا مال، اور اس کے بیٹے، اور اس کی جائیداد، اور اس کی سرداری، اور ایک ایک چیز جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سارا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ دنیا کا مال انسان کو کس قدر متکبر بنا کے حق سے کتنا دور کرتا ہے، پہچاننے کے باوجود اناد اور پھر غلط بیانی اور اس کو غلط ثابت کرنے کی ہر کوشش. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے، ایسے میں پھر کیا کرنا ہے. جن کے پاس اتنا کچھ ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، علم بھی ہو، سرداری بھی ہو، لوگ اس کی بات سنتے بھی ہوں، تو لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں، جن کی یہ پوزیشن ہے، جن کا یہ مقام ہے، یہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں، یہ جو کہیں گے ہم وہی کرنے کو تیار ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگ کس طرح آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں، جدھر کو وہ اشارہ کریں لوگ اسی طرف چل پڑتے ہیں. وہ کسی کو اچھا کہہ دیں تو اس پہ بھی سر ہلا دیتے ہیں، اور وہ کسی کو برا کہہ دیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے برا کہہ دیں گے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو یہ کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والے بظاہر دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام رکھتے ہوں لیکن آخرت کا انجام نہ بھولیں. دو کرداروں کو بھی آمنے سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک کردار جو ہے اس کا اخلاق کیا ہے، اور دوسرا مخالف کردار جو ہے اس کا انداز اور لائف سٹائل کیا ہے. تو ایک دائی کو کس انداز میں اللہ کا کام کرنا ہے، کس کو آئیڈیالائز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. یہ ایک عام انسانی کمزوری ہے نا کہ ایسی شخصیات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں ہم، خواہ وہ کتنا ہی غلط کر رہے ہوں، ان کی باتوں کو، ان کے انداز کو ہم حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسلام کے خلاف اس قسم کی شخصیات اور انداز اختیار کرنے والوں سے بے حد متاثر ہیں. پھر اس سے کیا ہے؟ اس سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. چلیے آگے چلتے ہیں. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور خاص طور پر قرآن کو یہ کہہ کے کہ ہاں انسانی کلام ہی ہے، یہ کہہ کے کیا کر دیا؟ غیر اہم کر دیا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے. ان ھذا الا قول البشر. اور یہ جو پیچھے ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے بہت سخت ہے ایسے منکرین کے لیے، اور اس کی سختی کا ذکر قرآن مجید میں کئی دفعہ گزرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ اما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها. اور سورۃ مزمل میں بھی فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، یہ ہے یوم عسیر. اور سورۃ النمل میں کیا آتا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. تو یہ جتنے متکبرین ہیں وہ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ داخرین، جھکے ہوئے، ذلیل ہو کر.